بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 ستمبر 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی، لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ جمعہ کی 4 اور 5 آیت کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة جمعہ کا بیان کئی اجتماعات سے چل رہا ہے. پچھلی مرتبہ بارشوں کی وجہ سے چونکہ ہمارے مستقل شرکاء نہیں پہنچ پائے تھے، تو میں نے اس تسلسل سے جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کو موقوف کرتے ہوئے قرآن مجید کے ایک اور مقام کو منتخب کیا، جس میں ایک بندہ مومن کی سیرت، کردار، اس کی کیریکٹر کے حوالے سے رہنمائی ہے. سورہ مومنون 18 پارے کی سورت ہے، اس کی ابتدائی 11 آیات ہم نے پڑھی تھی. اب ہم پھر واپس آ رہے ہیں سورہ جمعہ کی طرف. میں سوچ رہا تھا کہ سورہ جمعہ کا مضمون بہت طویل ہو گیا، تو خیال آیا کہ یہ ہے بھی تو جمعہ ہی جس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، تو اس کا تو طویل ہونا ہی چاہیے. تو اس پہلو سے سب سے زیادہ اہمیت اس کی بنتی بھی ہے. اور یہ دو صورتیں جو ہیں، جڑواں صورتیں، ان کی بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ دین کو سمجھنا، کہ ہمارا دین کیا صرف ایک شخص کی ذاتی زندگی کی اصلاح کے لیے آیا ہے، اور کیا رسولوں کا مشن صرف یہی ہوتا تھا کہ کسی فرد کے عقیدے کو بدل دیں، اس کی اصلاح کر دیں، اس کے عمل کی اصلاح کر دیں، یا اس سے آگے بڑھ کر نظام، سسٹم، حکومت، اور جو دین ہمیں دیا گیا وہ الٹیمیٹلی ایک گلوبل نظام ہے. گلوبل نظام کا آج کل تذکرہ ہوتا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، اور جو اس وقت دنیا کا امام بنا ہوا ہے، بزوں میں خیش امام بنا ہوا ہے امریکہ، وہ ایک ہی ورلڈ آرڈر کو ہر جگہ نافذ کرنے کے لیے قوت استعمال کر رہا ہے. لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ انتہائی ناحق ہے، بے انصافی ہے، ظلم ہے، اس لیے کہ وہ شیطان کے ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ زمین، اس کا مالک شیطان نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ اس کی تخلیق نہیں ہے. خالق اور مالک وہ اللہ ہے جس نے اپنا کامل نظام عطا کر دیا ہے، اور 1400 سال پہلے عطا کر دیا تھا، اور بتا دیا تھا کہ قیامت تک اب یہی ہے اور حفاظت بھی اس کی موجود ہے اور سب کو معلوم ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اس کے حق ہونے کا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس رب نے جو کتاب نازل کی ہے اور وہ کتاب کی شکل میں بھی نہیں تھی, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی ہے اور جستہ جستہ کر کے 23 برس میں نازل ہوئی ہے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ ترتیب دے کر اس کو امت کے حوالے کیا, اور حوالے بھی زبانی کیا تھا, اس وقت کتابی شکل میں تھی نہیں, لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت خود کریں گے. چنانچہ آج دنیا مانتی ہے کہ یہ وہی کتاب ہے, یہ وہی قرآن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, ماننے پر مجبور ہے. اس رب کی یہ زمین ہے, وہ خالق اور مالک ہے, اس پوری زمین کے اوپر اسی کا ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے. یہ وہ گوشہ ہے جو عام طور پر ہمارے سامنے ہے ہی نہیں بدقسمتی سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور آپ کے بعد مسلمانوں کا اصل مشن یہ تھا کہ اس کام کو آگے بڑھاؤ, اور اس کا عملی ثبوت بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے ترجیح کس کام کو دی ہے. مکہ پر جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا, یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت اور آپ کے صحابہ کی جو ہے قربانیوں سے, کیا اس کے بعد صرف اسی کو خوبصورت بنانے پر آپ نے توجہ دی اور وہیں پر سارے کام اصلاح کا کام مکے تک محدود رہا اور مدینے تک اور جزیرہ نما عرب تک؟ نہیں, آپ خود جیش اسامہ تیار کیا ہوا تھا جب آپ کی رحلت ہوئی ہے, سلطنت روم سے ٹکراؤ تھا, اور صحابہ کرام کا اصل معاملہ تو یہی ہے, ان کی عظمت کیا ہے, اللہ کے اس مشن کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ, اللہ کے رسول کے مشن کے ساتھ. تو یہ وہ پہلو ہے جو آج کل اوجھل ہے, اور اس کو بلکہ بہت سے مسلمان اور دانشور تو اس کو سرے سے اس کی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ دین اس لیے آیا ہی نہیں تھا, یہ خامخواہ جو ہے اس غلبہ دین اور جہاد اور قتال, یہ جو دین کا حلیہ بگاڑنے والے لوگ ہیں اس وقت اس دجالی فتنے کے دور میں, جو مسلمانوں کے نمائندہ بن کر اور اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں, لہذا اس موضوع کو ذرا زیادہ ٹھوک بجانے کی ضرورت ہے. بہرحال سورہ جمعہ کے ابتدائی 2 آیات پر گفتگو ہو گئی تھی تفصیل سے الحمدللہ. پہلی آیت, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پھر دوسری آیت, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. وہی ہے اللہ کے جس نے بھیج دیا اپنا رسول, مبعوث فرمایا امیین میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انہی میں سے ہیں, اور وہ رسول 4 کام کر رہے ہیں, جو انقلابی جماعت انہوں نے تیار کی ہے وہ یہ 4 فرائض منصبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, فرائض 4 گانہ, 4 پوائنٹس ہیں اس جدوجہد کے, 4 گوشے ہیں اس ٹریننگ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ذریعے سے وہ انقلابی جماعت تیار کی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے, میں اب اس کا اعادہ نہیں کروں گا, لیکن ایک ڈائمنشن کی طرف حوالہ دوں گا کہ یہ 4 کام اگر آپ نوٹ کریں تو ان کا تعلق قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, آپ نے جو عظیم جماعت تیار کی ہے اس کو آغاز کیسے ہوا؟ تلاوت آیات, آپ قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں, اللہ کا کلام پڑھ کر سنا رہے ہیں, اور وہ اس قوم کی زبان میں ہے, وہ اس کو خوب سمجھ رہے ہیں, اور وہ اندر قلب میں سرایت کر رہا ہے, دل و دماغ میں ہلچل مچا رہا ہے. ایک انقلاب جو ہے وہ لے آتا, انقلاب آفرین کتاب ہے, سوچ بدل گئی, نقطہ نظر بدل گیا, کردار بدل گئے, اخلاق بدل گئے, ہر شے بدل گئی. اب فرد کی اصلاح کے لیے اور اس کی سوچ, خاص طور پر سوچ, فکر, اس کی اصلاح کے لیے مؤثر ترین شیخ تلاوت قرآن, پڑھ کر سب سمجھ کر پڑھنا قرآن مجید کا, یتلو علیہم آیاتہ. مارکس نے بھی ایک انقلاب آفرین کتاب لکھی تھی جو کمیونزم کے انقلاب کا، سوشلزم کے انقلاب کا ذریعہ بنی، اور وہ کتاب بنیاد بنی ہے انقلاب کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کتاب کے ذریعے انقلاب برپا کیا وہ قرآن ہے. انقلاب کے پیچھے کوئی فکر ہوتا ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی تھاٹ ہوتی ہے. وہ جب ذہنوں میں اتر جاتی ہے تو پھر وہ انقلابی جماعت ایک بننا شروع ہوتی ہے، جو پھر اس مقصد کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ اعلیٰ تر مقصد ہے. دیکھیے ہم کتنا ہی گالی دیں مارکس کو، لیکن ایک بہتر مقصد اس نے بھی بتایا تھا، ایک خاص لیول تک. سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ مسلط ہو گیا، یہ جو صنعتی انقلاب آیا یورپ کے اندر اور پھر سرمایہ دار پیدا ہوئے اور پیچھے جیو کا ذہن ہے اور یہ بینکنگ کا نظام شروع ہوا. کارخانوں میں کام کون کر رہا ہے، محنت کون کر رہا ہے، خون پسینہ کس کا جا رہا ہے؟ وہ تو مزدور ہے بےچارا. ساری ملائی کون کھا رہا ہے اور مزدوروں کے حقوق کون غصب کر رہا ہے؟ اس کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے مزدور کا. اور وہ جو ہے ملینئر سے بلینئر اور اس کے بعد کوئی اور مقام ہو تو وہ پہنچے جا رہے ہیں. ایک طبقہ ہے اور وہ خزانے پر سانپ بن کے بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے ہم نے اپنی محنت سے، اپنی سوچ سے، اپنے پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے اس میں، بس اتنا سا دے دو کہ زندہ رہ سکیں اور صبح دوبارہ پھر ڈیوٹی پر آ سکیں. یہ نظام تھا. اس نے دیکھا کہ اس میں بڑی بے انصافی ہے، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی تقسیم ہے، انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ ایک عظیم طبقے کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے. یہاں سے اس نے بات شروع کی ہے. اور پھر انسانوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے، اس نے اپنے انداز سے بات کی، وہ لوگوں کو اپیل کی بات. اور ایسے لوگ جو خاص طور پر نوجوانوں کے اندر یہ ہوتا ہے جذبہ کہ ایک اعلیٰ مقصد جب نظر آتا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ انسانیت کے کرنی خدمت کا کام ہے، انسانیت کی بھلائی اس کے اندر ہے، اس مقصد کے لیے اب وہ جب کمٹمنٹ ہے ان کی تو اب وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. چنانچہ انہوں نے پھانسی کے پھندے بھی جو ہیں چوم کر گلے میں ڈالے، ایسے مراحل آئے ان پر. یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے. وہ جذبہ تو رکھا ہے اصل میں اس لیے کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے وہ ساری قربانی دے. وہ راستہ جب کوئی دکھاتا ہی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی رہنما ہی کوئی نہیں ہے تو پھر انسان کسی نچلے درجے کے ایک لیول کو تلاش کر کے اس کے لیے بھی بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے، قربانی دے کر خوشی محسوس کرتا ہے. یہی تو انسان کی اور حیوان کا ایک بہت بڑا جو فرق ہے اس میں، یہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فکر پہلے پیدا ہوتی ہے اور فکر کے اندر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کوئی جان ہے اور اس کے ذریعے کوئی بہتری آ سکتی ہے، وہ ایک انقلابی جماعت کی بنیاد ہوتی ہے. تو یہ مسلمان جن کے ذمے لگا کہ کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم و غالب کرنا ہے، ان کو جو انقلابی کتاب ملی ہے وہ یہ قرآن ہے. سب کچھ یہی ہے. چنانچہ جب آپ ایمان کی دعوت دیتے تھے قرآن ہی پیش کرتے تھے، قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اور کتاب تھی، نہ کوئی اپنی طرف سے کوئی فلسفہ تھا جو آپ پیش کر رہے ہو. اس سے جامع فکر اور فلسفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے جامع پیغام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہے تو اسی کی وضاحت ہے، اسی کی تشریح ہے، یہی مرکز و محور ہے. یتلو علیہم آیاتہ. وہ انقلابی جماعت تیار ہوئی اس طرح، سب سے پہلا یہ کام. ویزکیہم، یہ دوسری ڈائمینشن ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا تزکیہ بھی کرنا. سوچ تو درست ہو گئی ہے لیکن اندر جو کچھ گندگی جمع ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت اور بہت سی کمزوریاں جو انسان کے اندر ہیں، لالچ ہے، طمع ہے، انتقام ہے، حرص ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں دین حق پر چلنے کے رستے کے حوالے سے. اللہ کے سچا بندہ بننا اور اللہ کے لیے ہی خاص ہو جانا, اس رستے کی رکاوٹیں ہیں. بات تو سمجھ میں آ گئی, سوچ تو ٹھیک ہو گئی ہے, لیکن انسان کو اندر سے پاک بھی کرنا ہے. یزکیہم, یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, بڑے اہتمام سے کیا, صحابہ کا تزکیہ کیا. اور چونکہ صحابہ کو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی ہے, تو اس سے بہتر تزکیہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. جو مقام ان کا ہے, جو ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, کہ صحابہ میں سے کم تر درجے کا صحابی بھی بڑے سے بڑے اولیاء اللہ سے اونچا مقام رکھتا ہے. بڑے سے بڑا ولی بھی جو ہے وہ صحابہ میں سے کسی کم تر درجے کے صحابہ کے مقام کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتا. تزکیہ کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تزکیہ کے لیے بنیاد قرآن سے فراہم ہو رہی ہے, لیکن اس کے لیے ایک مزکی بھی چاہیے جو اس کو ہر شخص کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اندر زیادہ کمی کس بات کی ہے اسی کی طرف توجہ دلائے. کوئی شخص آ رہا ہے, کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی نصیحت کیجیے. فرمایا, لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. کوئی اور نصیحت؟ فرمایا, لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. کوئی اور نصیحت؟ لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. ایک حاذق حکیم جسے کہتے ہیں نا, سمجھدار, وہ دیکھ لیتا ہے کہ اصل مرض کا کیا ہے, اس کو فوکس کیا. ہر شخص کے لیے جو اس کے اندر کمی ہے اس کے حوالے سے اس کو رہنمائی دی جا رہی ہے, یہ تزکیہ. لیکن یتلو علیہم آیاتہ بھی, وہ تو ہے ہی آیات قرآنی, تزکیہ کے لیے بھی بنیاد قرآن ہے. یہی قرآنی آیات ہیں, اگر ان کو توجہ سے غور کر کے پڑھا جائے تو یہ تزکیہ کی بہت بنیادی کام وہ کر دیتی ہیں. اوپر سے مزکی ہو تو سونے پر سہاگا. اسی لیے کہا گیا شفاء لما فی الصدور. یہ آیات قرآنی جو سینے کے امراض ہیں, جو باطنی روگ ہیں, جن کا علاج عام طور پہ ہمارے ہاں جو ایک زمانے میں کیا کرتے تھے, جو واقعی علم دین اور دینی علم کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے چوٹی کے لوگ ہوتے تھے, وہ ارشاد اور دوسروں کی رہنمائی کرتے تھے. کوئی شخص ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا تھا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں گے, میرے اندر کمی کو تاہیے اس کی توجہ دلائیں گے, میں آپ سے رہنمائی لوں گا, آپ مجھے رہنمائی دیں گے. تو بہرحال وہ ایک تزکیے کا پروسیس ہے. بنیاد قرآن ہے. شفاء لما فی الصدور, قرآنی آیات جو ہیں وہ تمام بیماریوں کا اصل میں علاج ہیں. اب ان کو کیسے استعمال کرنا, یہ مزکی آپ کو بتائے گا. تیسرا کام, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, اور یہاں کتاب سے مراد خاص طور پر احکام شریعت ہیں, میں بتا چکا ہوں. لیکن احکام شریعت کے لیے بھی اصل اصول قرآن مجید ہی کے اندر دے دیے گئے, یعنی یہ بھی اس کا تعلق بھی کتاب سے قرآن سے جڑ جاتا ہے. والحکمہ, چوتھا کام جو آپ نے کیا کہ احکام کی بھی تعلیم دی, حلال حرام کی بھی, اور حکمت کی تعلیم بھی دی ہے. اس امت کو پوری دنیا کا امام بھی بنانا تھا اور بنا کر دکھایا, اور دنیا مانتی ہے کہ مسلمان ایک دور میں پوری دنیا کا امام تھے, اور وہ چند سالوں کے لیے نہیں, کئی صدیوں پر محیط عرصہ ہے. تو والحکمہ, حکمہ, حکمت کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ وہ الحکیم ذات کی جو کتاب ہے, اور اس کا جو قرآن ہے, اس کا جو کلام ہے, سب سے بڑا ذخیرہ حکمت کا وہ خود قرآن ہے. لیکن اس کو برآمد کرنا پڑتا ہے. ایک حکیم انسان ہی اس حکمت کو پہچان پاتا ہے, اس کو جو اخذ کر کے اور دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی قرآن کے جو اندر حکمت پوشیدہ تھی اس کو مزید واضح کیا. اس کی تفصیلات, یا آپ کی احادیث, آپ کے فرمودات, وہ بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے حکمت کا, لیکن بنیاد یہاں بھی قرآن ہے. چاروں کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے ان سب کا تعلق قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے. اسی لیے بانی محترم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اعلی انقلاب یہ قرآن ہے, انسٹرومنٹ. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. کیمیا گری کیا ہوتی ہے آج کل کی شاید نوجوانوں کو معلوم نہ ہو. وہ کیمسٹری جو ہے وہ آج کل تو بہت ہائر لیول تک چلی گئی ہے, لیکن ایک زمانے میں کیمیا گری کسے کہتے تھے, جس زمانے کا یہ شعر ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کوشش میں ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے دھات کو سونے میں بدل دیں. کیمیا گری یہ کو لوہا ہے تانبا ہے, اس کو سونے میں کنورٹ کیسے کیا جائے. تو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا. ایک قوم جو ہدایت سے بہت دور, جو اخلاقی پستی میں مبتلا, اس قوم کو اٹھا کر جو ہے وہ سونا بنا دینا, لوہے کی اور کو جو ہے آئرن کی اور کو آپ تبدیل کر دیں گولڈ کے اندر, یہ کیمیا گری کرنے والی شے کون سی؟ یہ قرآن ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو اعلی انقلاب جس نے کایا پلٹ دی, اور وہ قوم جو ہے اس کو اب میں کن کن الفاظ سے اس کی تعریف کروں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر پہلو سے دنیا کی امام بن گئی تھی. اخلاق, تعلیم, سائنس. سائنس کا تو جو ہے وہ دور شروع ہوتا ہی مسلمانوں سے, حقیقی معنوں میں ہر لیول پر. سیاست, سپاہ گری, جہاد و قتال, ہر میدان میں وہ پوری امت جو ہے پوری دنیا کی امام بنی. یہ کیمیا گری کی گئی ہے اس قرآن کے ذریعے سے, جسے ہم نے اٹھا کر رکھ دیا لپیٹ کر, ریشمی جزدان میں پڑا رہے, کسی کی موت کا وقت آ جائے تو کھول کر یاسین پڑھ لی جائے, یا مرنے والے کے لیے اسحار ثواب کے لیے کوئی پارا پڑھ دیا جائے, بس. تو یہ چاروں کام گھوم رہے ہیں قرآن کے گرد, بیس کرتے ہیں قرآن پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں, مربی ہیں, ہدایت دینے والے ہیں, قرآن کی شرح فرمانے والے ہیں, اس کی تفصیل بیان کرنے والے ہیں, اس میں سے حکمتیں برآمد کر کے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں. تو نسخہ انقلاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے. ایک بات تو میں نے کہی ہے اس آیت کے حوالے سے واضح ہو جائے. آگے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. امیین میں بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ان میں آپ کی بعثت صرف امیین کے لیے نہیں ہے, ان میں کچھ اور بھی شامل ہوں گے جو ابھی تک شریک نہیں ہوئے. اس کے حوالے سے میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جب حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس سے مراد اس کی قوم ہے, اس میں سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے. یعنی آپ کی دعوت صرف جزیرہ نما عرب تک نہیں ہے, کل روح ارضی کے لیے. اور یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آئی ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہہ دیجئے اے لوگوں کہ میں تمہاری طرف ہوں اللہ کا رسول تم سب کی جانب. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. ایک طرف تو حضور سے کہلوایا گیا کہ میں پوری نوع انسانی کے لیے رسول بن کر آیا ہوں, دوسری طرف خود فرمایا. وہ پہلی آیت سورہ اعراف کی ہے 158 نمبر, سورہ سبا کی 28 نمبر آیت ہے. وما ارسلناک الا کافتا للناس, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے, جبکہ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, وہ صرف اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. یہ بھی قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد, آپ کو معلوم ہے غزوات کا ایک سلسلہ چلتا رہا, اور پھر سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ایک اوفینسو کیا اور عمرے کے لیے 1400 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے. پھر وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا, کفار جو ہیں صلح پر مجبور ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ایسی قوت ہے کہ ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے, صلح کرنی پڑے گی. گویا آپ کو اہل جزیرہ نما عرب کی ایک اہم قوت کے طور پر جب تسلیم کر لیا گیا, اس کے بعد آپ نے آس پاس کے علاقوں کے اندر خطوط بھیجے. مصر کا فربا روا ہے, اس کی طرف جا رہا ہے خط. جو ملک غسان ہے, غسان کا علاقہ شام کا علاقہ ہے, اس کو بھیجا ہے. کہاں کہاں ہیں فارس اور روم اور مصر, ہر طرف آپ نے نام مبارک بھیجے اور لوگوں کو اپنے ایمان لانے کی دعوت دی ہے اللہ پر, قرآن پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. بحیثیت رسول تسلیم کرو. چنانچہ اس کام کا آغاز آپ نے اسی وقت کر دیا تھا, اور اس کے بعد جو جہاد ہے اس کا سلسلہ بھی آپ ہی کے دور میں پھیل گیا تھا آگے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. امیین کے علاوہ آخرین کی طرف بھی آپ ہی مبعوث ہوئے ہیں. پوری نو انسانی کے لیے آپ کی بعثت ہے, جو ابھی آپ شامل نہیں ہوئے آپ کے ساتھ, وہ سب بھی آپ کی امت ہیں. اس لیے یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, امت دعوت اور امت اجابت. امت دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, امت دعوت پوری دنیا کے لوگ ہیں, یعنی آپ کی دعوت سب کے لیے. امت اجابت جس کو ہم کہتے ہیں نا, حضور کی امت جسمانی میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, یعنی جو لوگ اس میں سے ایمان لے آئے, اب یہ امت اجابت ہے جس نے آپ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آپ پر وہ جو ایمان لے آئے ہیں. یہ دو طرح کی امت کے لیے دو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. ایک معنی میں امت دعوت کے اعتبار سے پوری نو انسانی امت دعوت میں شامل ہے, اور حقیقی معنی میں آپ کی امت کا حصہ کون بن گیا, دعوت تو سب کے لیے ہے, بنا کون ہے, وہ ہیں جو ایمان لے آئے, جن کو ہم کہتے ہیں امت مسلمہ. تو وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم, وہ غالب ہے الحکیم ہے. اگر اس نے فیصلہ کیا کہ آپ سب کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں, اور اسے طے کر دیا کہ اللہ کا دین غالب ہونا ہے, یہ مشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو یہ ہو کر رہے گا. وہ العزیز ہے, الحکیم ہے, انتہائی حکمت والا ہے. کیسے ہوگا, کیوں کر ہوگا, یہ وہ بہتر جانتا ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اور یہ اللہ کا فضل ہے, اور وہ عطا کرتا ہے جس کو بھی چاہے. جو اس رستے پر آ گیا, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا, جس نے آپ کے مشن کو اپنا مشن بنا لیا, جو آپ کے نہج پر زندگی گزار رہا, یہ ہے جن پر اللہ کا فضل ہوا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اس فضل میں سے ہمیں حصہ ملا ضرور ہے, اور ہمیں بہت بڑا حصہ مل سکتا ہے, لیکن ہم خود اس فضل کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. وہ مکمل نظام ہمیں عطا کیا تھا, جس میں عدل بھی ہے, جس میں انصاف بھی ہے, جس میں غریبوں کے لیے رفاہ عامہ کا معاملہ بھی ہے, ان کے حقوق کا لحاظ بھی ہے, وہ سب کچھ ہے جو انسان چاہتا ہے. عدل و انصاف کے تقاضے ہر لیول پر ہیں, لیکن ہمیں چاہیے ہی نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. وہ نظام مکمل ہے, خلافت راشدہ کے حوالے دیے جاتے ہیں, ابھی بھی دیے گئے ہیں. تو بھائی تمہیں کس نے روکا ہے اس نظام کو قائم کرنے سے, رکاوٹ کیا ہے؟ لیکن ہم نے طے کر رکھا ہے کہ وہ نظام ہم نے قائم نہیں کرنا, اور اگر ان کے حوالے دیے بھی جا رہے ہیں تو جزوی طور پر, کچھ حصے میں تو ان کا نظام آ جائے, پورا نظام نہیں چاہیے ہمیں, یہ تو دنیا سے کٹ جائیں گے ہم, پھر تو بہت عیاشیاں جو ہیں وہ اللہ تعالی چھوڑنے پڑیں گے, پھر تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. شیطنت کے جو ہیں وہ سیلاب اور ریوے چلے آ رہے ہیں, جس کے ہم عادی ہو گئے. تو ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اصل فضل یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اپنا مشن بنائے اور اس کے نقش قدم پر چلے. واللہ ذو الفضل العظیم, بڑے فضل والا. تم ہی نہ چاہو تو اور بات ہے. مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے بھی حوالہ دیا ہے, اس موقع پر بھی سن لیجئے, ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو خود انکار کر دے. کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا, سب چونک گئے کہ یہ کیا بات ہوئی. کوئی ایسا بھی بدبخت احمق کودن ہے کہ جو کہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. ظاہر وہاں تو دو ہی آپشن ہیں, یا جنت یا جہنم, نو تھرڈ آپشن. جنت میں داخلے کا انکار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کا نوالہ بنانا چاہ رہا ہے اپنی آزاد مرضی سے. قیل ومن ابا, پوچھا گیا کہ ایسا کون ہوگا کہ جو خود انکار کر دے جنت میں جانے سے. اب وہ یہ سن لیجیے اور پلے باندھ لیجیے. من اطاعنی دخل الجنہ, اس نے میری اطاعت کی. آپ کی اطاعت کیا صرف نماز روزے میں ہے یا اپنی زندگی کی ہر معاملے میں آپ اسوہ کاملہ ہیں؟ جس نے میری اطاعت کی, جو میرے رستے پر چلا, وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی, جس نے میری نافرمانی کی, جسے میرا طریقہ ہی پسند نہیں ہے, فقط ابا, اس نے گویا خود انکار کر دیا جانے سے جنت میں. آج ہم نے بھی اللہ کی رحمت سے خود انکار کیا ہوا ہے. ہمیں نہیں چاہیے اللہ کی رحمت, کیونکہ یہ دین آخرت میں تو ہمارے لیے جہنم سے بچاؤ اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا, یہ قرآن, یہ دین. اسی کے حوالے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی مسلمان سر بلند, باعزت, مقتدر, غالب ہوں گے. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم اللہ کے وفادار بنو, دنیا بھی تمہیں اللہ دے گا, وہ سب کچھ دے گا. تو دنیا میں اعلیٰ شے شمار ہوتی ہے, اعلیٰ قدریں. ہم نے دونوں سے ہی منہ موڑا ہوا ہے. ہمارے اس کو تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں جو ہو رہا ہے اس وقت. ابھی سلاب پر بھی میں گفتگو کروں گا تھوڑی سی آخر میں. آگے چلتے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ, مثال ان لوگوں کی کہ جنہیں تورات عطا کی گئی. اب دیکھیے یہ قرآن کا ربط اب آپ کو سمجھ میں آئے گا, کتنا ہر چیز کتنی مربوط ہے. جو مقام قرآن کا ہے اس امت میں, اس کے ہی قریب قریب یہی مقام تورات کا تھا سابقہ امت میں. اب وہاں سے ہمیں ایک رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اس سے سبق سیکھو. مثل الذین حملوا التوراۃ, مثال ان لوگوں کی جنہیں حامل تورات بنایا گیا, جنہیں تورات عطا کی گئی, جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی. یہ لفظ بہت جامع استعمال کیا گیا ہے. جب شریعت مکمل دے دی گئی تو اللہ نے پھر عہد بھی لیا تھا, اور یہ عہد امپلائڈ ہوتا ہے. جب اللہ نے اپنا نظام دے دیا ہے تو اب اس کے اوپر تم نے اس کی پوری پابندی کرنی ہے. دنیا جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنی. یہ سسٹم جو اللہ نے دیا ہے اس کو نافذ کرنا ہے. جو کتاب میں رہنمائی ہے اس پر جو ہے پورے طور پر کاربند رہنا ہے. تو یہ تو ذمہ داری ڈال دی گئی, ایک بہت بڑی نعمت عطا کر دی گئی, اور اس کے حوالے سے ایک ذمہ داری دے دی گئی. مثل الذین حملوا التوراۃ, جنہیں یہ تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی, جن پر ثم لم يحملوها, پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. تورات کو اٹھانے کا اور اس کی ذمہ داری کے جو تقاضے تھے ان کو پورا نہیں کیا. ان کی مثال کیا ہے؟ كمثل الحمار يحمل اسفارا, ان کی مثال اس گدے کسی ہے جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو. اب آپ سب کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بڑی ہی ایک جھرجھری پیدا کرنے والی مثال ہے. اسی لیے آگے فرمائے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بڑی بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے. یہاں پر لفظ تکذیب آ رہا ہے, اس کو سمجھ لیجیے. اور اس وقت یہ پورے طور پر ہم پر منطبق ہو رہی ہے. ہمیں بھی یہ تورات, بلکہ تورات سے زیادہ جامع, مکمل اور زیادہ فضیلت رکھنے والی کتاب ہمیں عطا کی گئی ہے, اور وہ اب بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. اور ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ شاید اتنا برا سلوک انہوں نے نہ کیا ہو جو ہم کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ. انہوں نے بھی نہ اس پر عمل کیا اور نہ دین کو قائم کر کیا پورے طور پر جیسے ہونا چاہیے تھا. جو تعلیمات ہیں اس کے برعکس کر رہے ہیں, دنیا داری کے چکر میں پڑ گئے, نفس پرستی اور دنیا داری. تو ان کو ریمارکس کیا ہیں ان کے لیے؟ ان کی مثال اس گدے کی سی ہے جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو. جیسے گدے کے اوپر آپ بڑی عالمانہ حکیمانہ کتابوں کا ایک بوجھ لاد دیں، اس سے اس کوئی نہ وہ استفادہ ہی نہیں کر سکتا، وہ تو گدائی کا گدائی رہے گا. کتنی بہتر سے بہتر قیمتی کتاب اس کے اوپر لاد دیں. اسی طرح جس قوم کو یہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عطا فرمائے اور وہ اس کے ساتھ یہ حرکت کرے جو اس وقت یہود نے کی اور جو آج ہم کر رہے ہیں بحیثیت مجموعی، تو اب مثال کتنی فٹ بیٹھتی ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدے کی مثال ہے جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، دوسرا اہم پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے توجہ کا. یہ فرمایا بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی. یہود نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، بلکہ وہ اس پر فخر کرتے تھے. یہ امر واقعہ ہے، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے. اور اپنی اسی مقام کے حوالے سے جن کو کتاب نہیں ملی اور جو پڑھنے لکھنے سے رہ گئے تھے ان کو امی کہتے تھے حقارت کے ساتھ. تو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے. انہوں نے بھی اس کو سنبھال کے رکھا، متبرک کتاب کے طور پر رکھا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ مثال اس قوم کی بہت بڑی بڑی مثال ہے جس نے اللہ کی کتاب کی تکذیب کی. یہ وہی تکذیب ہے جو ابھی حدیث کی روشنی میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کی وہی نوعیت ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے رہے کہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے تمام مسائل کا اس کے اندر حل ہے اور تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے قصیدے جتنے بھی کہیں کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، لیکن اس سے رہنمائی دینے کے لیے تیاری نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اس کا دیے ہوا نظام جو ہے اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ عملی تکذیب ہے، بڑی واضح عملی تکذیب. زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب، عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قطعاً اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو رکھو لپیٹ کر الگ. اور اگر بچوں کو پڑھانا بھی ہے تو صرف نازہ قرآن پڑھا دو، ترجمہ پڑھانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دینی مدارس پہ جا کر قرآن اور عربی سیکھنا، یہ تو آج وہی ہوگا جس کا کوئی بچہ بالکل مفلوج قسم کا ہو، کہیں اور نہیں جا سکا تو اسے مدرسے میں بھیج دو، ورنہ تعلیم کون سی ہے جو ہم اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں، لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، کون سی تعلیم ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے اس کے قرآن کے ساتھ؟ صرف اور صرف دنیا. یہ ہے عملی تکذیب. اگر ہم نے اللہ کی کتاب کو وہ وقت دی ہوتی جو اللہ کی کتاب کی ہے تو کیا یہ طرز عمل ممکن تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمارا عمل بتا رہا ہے، یہ عملی تکذیب ہے. جیسے آج ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمیں آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے، ہمیں ساری فکر دنیا کی ہے. آخرت کے حوالے سے تو ہماری کہیں ترجیحات ہیں ہی نہیں. اور ہم کچھ تو خیر کھلم کھلا یا آخرت کے اب منکر ہیں، یا ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ اس پر اتر آئے ہیں کہنے کو. وہ یہ دانشوروں کا ایسا طبقہ بھی موجود ہوگا، ہے بلکہ. لیکن اکثر کا معاملہ کیا ہے؟ آخرت کو بالکل طاق نسیاں میں رکھ دیا ہے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، کوئی ویٹج نہیں ہے اس کی. تو عملی طور پر ہم تکذیب کر رہے ہیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس قرآن کی تکذیب ہے ہمارا عمل. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہاں سورہ جمعہ کا مطالعہ تو یہیں پر میں روک رہا ہوں چند منٹ میں، حالات حاضرہ کے حوالے سے اس کا تعلق بھی جڑ جاتا ہے اس سے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سیلاب ہے جو ایک آفت کی طرح ہم پر مسلط ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے جو عبرت کا سامان ہے. دیکھیے آفات تو آتی رہتی ہیں، لیکن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بھی شکلیں ہیں، اور اس کے اندر ہمارے لیے ایک گویا کہ سبق آموزی ہے، عبرت پذیری کا معاملہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جھٹکے دیتا ہے تھوڑے تھوڑے. یہ اللہ کی سنت ہے، جگانے کے لیے جھٹکے دیے جاتے ہیں. اور بہرحال لوگوں کی کمائی کے تحت کے نتیجے میں بحر و بر میں فساد بھی آتے ہیں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض جرائم کی سزا دنیا میں ان کو دکھا دے. اصل سزا تو وہاں ملنی ہے، تھوڑا سا حصہ یہاں بھی اس کا جو ہے وہ ایک جھلک اس کی بھی دکھا دے. ڈاڑ لہوں یرجعون، شاید کے پلٹے. تو اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آزمائش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، لیکن جو صورتحال ہے اس وقت وہ صاف نظر آ رہی ہے کہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بار بار جھنجھوڑ رہا ہے. سورہ انفال کی دو آیات کا ترجمہ کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان، لبیک کہو اللہ اور رسول کی پکار پر، یعنی جو بھی اللہ اور رسول کی طرف سے حکم آ رہا ہے آگے بڑھ کر اس پر عمل کرو. اذا دعاکم، جبکہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں کس چیز کی طرف؟ لما یحییکم، جس میں تمہاری حیات پوشیدہ ہے. اللہ اور رسول جس رستے کی طرف بلا رہے ہیں، جن ذمہ داریوں کی طرف بلا رہے ہیں، جن کاموں کی طرف بلا رہے ہیں، جن قربانیوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آؤ، ان سب میں اصل میں تمہاری حیات پوشیدہ ہے. فائدہ اسی میں ہے تمہارے لیے، دنیا اور آخرت کا فائدہ اس میں ہے، چاہے تمہیں بظاہر اس میں نقصان نظر آ رہا ہو. لہذا اللہ اور رسول کی ہر پکار پر لبیک کہو. جو بھی احکامات وہاں سے آ رہے ہیں سنو اور اس کو خوش دلی کے ساتھ اس پر عمل کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِّ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جاتا ہے. یہ ہمارے لیے وارننگ ہے. اللہ اور رسول کی پکار ہے، دین کے تقاضے ہیں، اگنور کرتے جا رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ بندے اور دل کے درمیان حائل ہو جائے گا. یعنی اب ہدایت کی بات تمہارے دل میں اترے گی نہیں، دل سخت ہو جائیں گے، مسلوب التوفیق کر دیے جاؤ گے، اب اصلاح کے کوئی امکان ختم ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی، بہت بڑی سزا ہے. یہ منافقانہ طرز عمل پر ملتی ہے. زبان سے تو ہم اللہ اور رسول کے ساتھ جو ہے وہ اس عقیدت، محبت سب کے دعوے کریں، اور عمل میں جو ہے اس کے بالکل برعکس چل رہے ہوں، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے. تو اس سے ڈرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو بالآخر اللہ کے حضور جمع کر دیے جاؤ گے، پیشی ہونی ہے، کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہے اس سے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کسی کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ موت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جی اٹھے یا نہ اٹھے، اس کی مرضی نہیں ہے. یہ نام آنا اسے پہنچایا جائے گا، وہاں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس دن کو مت بھولو. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے، اس آفت سے کہ جو تم میں سے خاص ظالموں ہی پر نازل نہیں ہوگا. جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کی شکل آتی ہے تو وہ عمومی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ظالم ہی اس کے اندر جو ہے پسیں گے. یہ ہے جو اس خاص طور پر اس آیت کا میں نے حوالہ دیا. اور سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے، ان دونوں آیتوں کو ایک ہی سیکوینس میں آ رہی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، یعنی دین کے ہر تقاضے پر عمل کرو، اللہ اور رسول کے وفادار بنو، نہیں تو پھر سن لو کہ پھر ایسا فتنہ آئے گا، ایسا عذاب آئے گا جو تم میں سے سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا. پھر صرف یہی نہیں ہے کہ صرف خاص ظالم ہی اس کی لپیٹ میں آئیں، ہر خاص عام پھر لپیٹ میں آ سکتا ہے، آئے گا. وَعَدَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اس حوالے سے بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ سیلاب اور زلزلے وغیرہ جو ہیں یہ تو بالعموم آتے ہیں، تو غریبوں کے اوپر ہی بیچاروں کے اوپر زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور جو مضبوط محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اکثر محفوظ ہی رہتے ہیں. تو بہرحال اس فتنے اور عذاب کے حوالے سے یہ ہمارے ایوب بیگ صاحب نے بھی اس پر لکھا ہے، ایک بات ضرور ہے کہ کچھ قوم کے کچھ حصے پر عذاب آتا ہے اور باقی کے لیے وہ تنبیہات ہیں، وارننگز ہیں، جگانے کے لیے ہیں. فائدہ نہ اٹھائیں گے تو بہرحال ان پر ذاتی حیثیت سے دنیا میں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ان کے لیے قافلہ حیات تنگ کرے گا، یہ ایک الگ داستان ہے. اور یہ مقبول جان صاحب اکثر لکھتے ہیں، تو میں نے چند کچھ عرصہ پہلے ان کا کالم پڑھا تھا کہ یا وہ کسی اور کا کالم تھا، جو بڑے بڑے پاکستان کے اندر ملینئر اور جو شروع میں جو بڑی فیملیز جن کا چرچا تھا کہ اتنے گھرانے ہیں اور ساری انڈسٹری ان کے پاس ہے، ان گھرانوں کا جو آخری انجام ہوا وہ کیا ہوا کبھی وہ پڑھیے. دولت کی تقسیم کے حوالے سے باپ ہی جو ہے بیٹا جو ہے وہ باپ کو شوٹ کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہے ہیں، آخری وقت کیسے عذاب اور کرب میں گزر رہا ہے ایسے لوگوں کا. یہ اب عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ جو عذاب عام آتا ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص کسی کی ہلاکت ہو جائے، اور چونکہ عام لوگ بھی اس کے اندر پس جاتے ہیں، اور وہ اللہ کا باغی نہیں ہے، وہ موحد ہے، اس کا اپنا قبلہ درست ہے، وہ دین کے ضروری تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، اور بحیثیت مجموعی اس نے اللہ سے اور اس کے دین سے بغاوت کا رستہ اختیار نہیں کیا ہوا جو آج ہماری پوری قوم کا شعار ہے، تو معاملہ تو ہر فرد کا ہوگا. ایسا شخص جو ہے اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ اگر اس کی موت آئی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے، اور باقیوں کے لیے تو پھر وہی ہے، تو ایک دنیا کا بھی عذاب ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کمپنسیشن کے طریقے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم اور بے انصافی نہیں ہوگی. تو ایک تو اور یہ بات بھی بہرحال ذہن میں رہے کہ اللہ کے دین سے دوری اور گناہ اور جرائم اور ظلم اور زیادتی یہ صرف وہی اشرافیہ نہیں کر رہا، ہر لیول پر جس کا جہاں دعویٰ لگتا ہے الا ماشاءاللہ. دین سے دوری اور آج کل کا سب سے بڑا فتنہ فحاشی اور اوریانی اور یہ جنسی جرائم، ان میں شہروں میں اور گاؤں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. بہت تیزی سے وہی سیلاب ہر طرف جو ہے اس نے لپیٹا ہوا، اکا دکا کوئی ہوگا جو بچے گا. لہذا یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک دو طبقات بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ استحصال بھی کر رہا ہے، اور ایک دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دنیا میں بھی محروم ہے، اور جس رستے پر چل رہا ہے وہ اپنی آخرت کی محرومی کا بھی سبب وہ سامان کر رہا ہے. عظیم اکثریت جو ہے جس رستے پر چل رہی ہے وہاں پر بھی کوئی فرق نہیں، جرائم کے اندر غرق ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی نے. لہذا آپ اس فتنے اور عذاب کے ہم مستحق تو ہو چکے ہیں، چھوٹے عذاب میں تو آپ کو بتایا تھا بانی محترم کے حوالے سے کہ اصل اندیشہ تو اب بڑے عذاب کا ہے، اور وہ بڑا عذاب جو ہے وہ پورے پاکستان کی سطح پر بھی آ سکتا ہے، اور جس کا بڑا شدید خطرات محسوس کیے جاتے ہیں اور جاتے رہے ہیں اب بھی ہیں. اس سے پہلے وارننگ ہے، اللہ کرے کہ ان سے لوگ فائدہ اٹھائیں. بہرحال اس وقت جو بھی اس سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کرنا اور ان کے اظہار ہمدردی اور خیر سگالی کے جو بھی طریقے ہوں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اس کی طرف ضرور پیش قدمی کرنی چاہیے، یہ اپنی جگہ ہے. جو بھی سیلاب زدگان جس ہر شخص جو ہے اس وقت محتاج ہے کہ اس کی ہم مدد کریں، جو بھی ان سے گزر رہے ہیں، ہمیں اپنی وہ ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے. اور یہ مقبول جان صاحب کا آج کا کالم بھی آپ پڑھ لیجئے گا، اب تفسیر کا وقت بھی نہیں ہے. بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ اس ملک میں سیلاب کب سے آ رہے ہیں، سن 55 میں آیا، 73 میں آیا، 76 میں آیا، 88 میں آیا، 92 میں آیا، 2010 میں آیا، ہر دفعہ جو ہے اس کے بعد پلاننگ کمیٹی جو ہے ایک رپورٹ پیش کرتی رہی ہے کہ سیلاب کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. وہ سب کباڑ خانے کی زینت بنتا رہا ہے. آج تک کسی بھی حکومت نے ان پر کوئی عمل نہیں کی. یہ ہماری نااہلی کی انتہا ہے. اور جب قوم بحیثیت مجموعی اڈا سے بغاوت کر رہی ہو تو ایسے ہی نااہل حکمران اس پر مسلط بھی کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی سنت ہے. تو اصل میں جب تک ہمارا اپنا قبلہ درست نہیں ہوگا, حقیقی معنوں میں کوئی حالات میں مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی. اور یہ مسائل ہمارے ہمیشہ دامنگیر ہی رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہر اعتبار سے اپنا قبلہ درست کرنے کی فکری اور عملی دونوں پہلو سے اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.